الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا موسى قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا أيوب عن أبي العالية قال سألت عبد الله بن الصامت قال سألت خليل يا أبا ذر رضي الله تعالى عنه فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوزوء فحرك رأسه وأدى على شفتيه قلت بأبي أنت وأمي عاديتك قال لا ولكنك تدرك مرعى أو أئمة يؤخرون الصلاة لوقتها قلت فما تأمرني قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركت معهم فصلي ولا تقولن صليت فلا أصلي. يا عنوان قائم کیا ہے باب و تحریک راس ود شفتین عند التعجب. کبھی کسی بات پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے آدمی اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دباتا ہے یا سر کو حرکت دیتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنا درست ہے جائز ہے؟ یہاں امام بخاری یہ روایت لا کر بتلانا چاہتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اظہار تعجب کے موقع پر ایسا کرنا جو ہے ثابت ہے. یا روایت لائے کہ ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن صامت سے پوچھا, یہ ایک مسئلہ انہوں نے پوچھا تھا. یہ اس زمانے میں جو حکام ہوا کرتے تھے اور وہ پورے اختیارات والے ہوتے تھے, فل پاور ڈکٹیٹر جیسا مسئلہ تھا, اور جو حاکم اعلیٰ ہوتا تھا وہی جامع مسجد کے اندر امامت بھی کراتا تھا, وہی حکام مسجد کے امام بھی ہوتے تھے, نماز بھی پڑھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح ساری چیزوں کے آپ مختار تھے اور آپ ایک حاکم بھی تھے, ساتھ ہی ساتھ مسجد کی نماز میں امامت بھی کراتے تھے. تو یہ امامت وہ جو پوری حکمرانی ہے, پورے حکم کو پورے ملک کو چلانا, تو اس کو امامت کبرا کہا جاتا ہے, اور مسجد میں نماز جو پڑھائی جاتی ہے اس کو امامت صغرا سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں امامت کبرا اور صغرا دونوں ایک ساتھ تھی. جو حاکم اعلیٰ ہوا کرتا تھا وہی مسجد کے اندر نماز بھی پڑھایا کرتا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے زمانے میں جہاں ان کا دارالسلطنت تھا، پہلے تین خلفاء کا دارالسلطنت مدینہ منورہ ہی رہا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بعد میں کوفہ کی طرف منتقل ہوئے، تو جہاں دارالسلطنت ان کا تھا وہاں جو مسجد جامع ہوا کرتی تھی، وہ حضرات وہیں پانچوں وقت کی نماز کی امامت بھی کراتے تھے. پھر خلافت راشدہ کے بعد خلفاء بنو امیہ کا زمانہ آیا تو وہاں بھی یہ سلسلہ جاری رہا. خود خلیفہ جہاں قیام پذیر ہوتا تھا دارالسلطنت کیپیٹل ٹاؤن، وہاں کی جامع مسجد کی امامت وہی کراتا تھا، اور دوسرے جو علاقے ہوا کرتے تھے ان علاقوں میں، ان شہروں میں، ان شہروں کا جو حاکم مقرر کیا جاتا تھا وہ حکومت کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی امامت بھی کراتا تھا. پھر بعد میں ایک زمانہ ہوا آیا یہ خلفائے بنو امیہ ہی کے بعد کہ پھر یہ امامت کبریٰ اور صغریٰ دونوں الگ ہو گئے، کہ نماز کی امامت کے لیے الگ لوگ مقرر کیے جانے لگے، اور آج جو ہے اس کی وہ اہمیت بھی نہیں رہی. ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ حاکم تھے. اب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اور ان کے بعد بھی وہ حکام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کے اوپر چلنے کا اہتمام کرتے تھے، تو ان کے معاملے ان کی طرف سے تو نماز کی امامت کے اندر بھی اس کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ نماز اپنے وقت پر ادا کی جائے. لیکن بعض حکام ایسے بھی ہوتے تھے جو اس کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اب نماز کا وقت ہو گیا، اب وہ آنے رہے لوگ وہاں مسجد میں انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ آویں تو نماز پڑھائیں گے، یہاں تو امام ایک منٹ دیر کر لے تو اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں. اور وہ جو ہوتے تھے چونکہ وہ پورے حاکم ہوا کرتے تھے فل پاور، کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو یوں کہہ سکے کہ آپ وقت پر آئیے، اور جو ہے کوئی ان پر کسی کا کوئی اختیار ہی نہیں چلتا تھا. بہت سی مرتبہ یہاں انتظار کر کے کہ تھک گئے، وقت مکروہ شروع ہو گیا اور وہ نہیں آ رہے، اور اپنے طور پر جماعت کر کے بھی پڑھ سکتے نہیں تھے، یہ اور خطرہ اور جان کا خطرہ ہوا کرتا تھا، وہ تو سر ہی کے اڑانے کی بات کرتے تھے. ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ایسے حکام آئیں گے جو نماز کو مار کر پڑھیں گے، یعنی گویا اس کا جو مستحب وقت ہے اس سے تاخیر کر کے پڑھیں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہے ہدایت فرمائی تھی کہ ایسی نوبت آ جائے اور تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ اب اگر اس کا انتظار کرنے جائیں گے تو وقت مستحب چلا جائے گا یا جائز وقت بھی گزر جائے گا اور وقت مکروہ آ جائے گا، تو تم تنہا اپنے طور پر اپنی نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد جب وہ آوے اور جماعت سے نہ ہو ان کے ساتھ بھی شریک ہو جاؤ. یہ مت کہنا کہ میں نے پڑھ لی، یہ کہنے میں بھی خطرہ ہے کہ اکیلے کیسے پڑھ لی تم نے. تو بہرحال یہاں تو اس واقعے کو لا رہے ہیں، مسئلہ اپنی جگہ پر، یہاں چونکہ وہ بتلانا چاہتے ہیں وہ تعجب کے موقع پر دانتوں میں ہوٹوں کو دبانا اور سر کو حرکت دینا. ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن صامت سے پوچھا، ابو العالیہ کو اسی جیسی صورت حال پیش آئی، عبید اللہ ابن زیاد یہ خلفائے بنو امیہ کے زمانے میں گورنر تھا، کوفہ کا گورنر رہا ہے وہ عبد الملک ابن مروان یزید کے زمانے میں بھی. تو ایک مرتبہ وہ دیر سے آیا نماز پڑھانے کے واسطے، وقت مستحب گزر چکا تھا. اب یہ پریشان تھے کہ اب ایسی صورت حال پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے. تو یہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن صامت سے پوچھا. یہ عبداللہ ابن صامت تابعی ہیں جنہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اٹھائی. تو ان سے جب پوچھا تو انہوں نے پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت بیان کی جس میں یہ حکم معلوم ہوتا ہے. تو ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن صامت سے پوچھا تو انہوں نے جواب میں کیا پوچھا، وہی تو میں نے ابھی بتلایا، دوسری روایتوں میں اس کی وضاحت ہے. تو انہوں نے کہا میں نے اپنے خلیل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ فرماتے تھے، انہوں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے مجھے بتلایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی لے کر حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو حرکت دی اور اپنے ہونٹوں کو دانتوں کے اندر دبایا. اب یہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ڈر گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک کو دانتوں میں دبایا، سر مبارک کو حرکت دی، کہیں میرے کسی عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچی. کل تو ابھی انت ہومی آگئی تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں نے کوئی تکلیف پہنچائی آپ؟ قال اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو یہاں تو خالی وہ جو آپ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹوں کو دانتوں میں دبانا اور سر مبارک کو حرکت دینا اسی کو بتلانا چاہتے ہیں. معلوم ہوا ایسا بوقت تعجب کر سکتے ہیں. ولیکن کا تدرے کو مرا تو آخروں میں صلاح لے وقت دیا. کہا نہیں، لیکن تم ایسے حاکموں اور حکمرانوں کو پاؤ گے، یعنی ان کا زمانہ تم پاؤ گے جو نماز کو اپنے مقررہ اور مستحب وقت سے مؤخر اور لیٹ کر کے پڑھائیں گے. کل تو فرماتا مرون، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے موقع پر میں کیا کروں؟ آپ مجھے اس سلسلے میں کیا ہدایت دیتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ قال صلی صلاۃ الوقت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر حاکم جو ہے مقررہ یعنی مستحب وقت میں نہ آئے تو تم تو اپنے وقت پر تنہا نماز پڑھ لو، فین ادرک کا معاون فصل لے بلا تقولن میں سن لئی تو فلاں اسل لی، اور جب اس کے بعد وہ آ جاوے اور جماعت سے نماز پڑھا تو ان کے ساتھ بھی کیا ہو جانا، شریک ہو جانا. یہ مت کہنا زبان سے کہ میں تو پڑھ چکا اس لیے نہیں پڑھتا، ورنہ پھر وہی مسئلہ ہو جائے گا، اس کی طرف سے تکلیف پہنچے گی. بارہ یہاں تو وہ بوقت تعجب جو ہے اس طرح اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبانے کے جائز ہونے کو وہ ثابت کرنا چاہتے. باب ضرب الرجل یده علی فخذه عند التعجب بالشيء. یہاں ایک دوسرا عنوان قائم کیا کہ تعجب کے موقع پر یا کسی اور ایسے اپنے کسی جذبے کا اظہار کرنے کے لیے آدمی اپنی ران پر ہاتھ مارے، یہ تو یہ کر سکتے ہیں. یعنی یہاں بھی ثابت کر رہے ہیں، حدثنا یحیی بن بکیری قال حدثنا لیث عن عقیلی عن ابن شہاب عن علی بن حسین ان حسین بن علی حدثه عن علی نبی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ وفاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا تصلون فقلت یا رسول اللہ انما انفسنا عند اللہ فإذا شاء نبعثنا بعثا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان کے صاحبزادے حضرت حسین ابن علی اور ان سے ان کے صاحبزادے حضرت علی ابن حسین امام زین العابدین اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عشاء کے بعد رات کے وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادی ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے یہاں تشریف لے گئے. دوسری روایتوں میں ہے کہ وہ سو گئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا، پھر آپ کو نماز نہیں پڑھتے سو گئے ہو، اور اٹھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، دوبارہ تشریف لائے، دیکھا کہ پھر سوئے ہوئے. جوانوں کا حال ایسا ہوتا ہے. تو قال لا تصلوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہیں پڑھتے تم سو گئے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری روایت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میں اٹھا، آنکھیں ملنے لگا، میں نیند میں تھیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز نہیں پڑھتے سو گئے تم؟ میں نے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے ماتحتوں کو اس طرح کے جو خیر کے کام ہیں. حالانکہ یہ تو رات کی نماز تھی, کوئی فرض نماز نہیں تھی, لیکن اس کی عادت ڈالنے کے لیے, ان کی تربیت کے لیے اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی فرض نماز نہیں ہے, لیکن بہرحال اپنے ماتاتوں کی تربیت کے واسطے اس طرح ان کو ایسی باتوں پر تنبیہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو کہا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول, اب تو جواب کیا دیتے ہیں, انما انفسنا عند اللہ, ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ چاہے ہمیں اٹھانا تو اٹھ جاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, آدمی جو ہے نا اپنی طرف سے کوئی کوتاہی اور کمی سرزد ہوتی ہے تو جلدی سے اس کو مانتا نہیں ہے, اس کی تاویلیں کرتا ہے, یعنی اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تنبیہ کی گئی تھی کہ بھائی اٹھے نہیں, نماز نہیں پڑھتے, تو اب اس تنبیہ پر وہ اپنے سو جانے والے فعل کی تعویل کر رہے ہیں اور دفاع کر ڈیفینس اپنا کہ ہماری اے اللہ کے رسول, ہماری جانے اللہ کے قبضے میں ہیں, وہ اٹھانا چاہتا تو اٹھ جاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلم یرجع الیہ شیئا, حضرت علی فرماتے میرا یہ جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا اپنی زبان مبارک سے. سمت سمیت ہو وہ مجھ بھی جلد وہ فخر جاؤ, اور پھر میں نے سنا کہ آپ واپس جاتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے آگے والا جملہ کہہ رہے تھے. اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ گئے تو یہ بھی دیکھا کہ یہ نیند میں ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کیا فوری طور پر آدمی سو کر اٹھا ہو تو نماز کے قابل نہ ہو, ایسا ہو سکتا ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا. ان کا جواب سن کر آپ واپس لوٹ گئے, لیکن جواب کے لیے انہوں نے جو انداز اختیار کیا تھا اس پر تنبیہ ضروری تھی, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹتے ہوئے ران پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ فرما رہے تھے یا مکان انسان اکثر شہید جدل آدمی بڑا حجت باز ہے. جدل جدل عربی زبان میں کہتے ہیں اپنی کسی بات کو جو ہے صحیح ثابت کرنے کے لیے کھوٹی کھوٹی دلیلیں کرنا, کرنا ہے کہ نہیں, جب اپنے قصور کو نہ ماننا اور اس کو صحیح کرنے کے لیے دلیل کرنا اس کو جدل بولتے ہیں. کہ گویا قرآن کی آیت باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان بڑا کٹ حجتیا ہے, یعنی اپنی قصور کو ماننے کے لیے جلدی سے تیار نہیں ہوتا, جب اس کے قصور کی طرف متنبہ کیا جاتا ہے تو وہ دلیلیں کر کے اپنی جو ہے اس کمزوری پر لیپا پوتی اور اس کو ڈانٹنے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال یہاں تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کے اس جواب پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ران پر ہاتھ مارتے ہوئے واپس لوٹے, اس لیے معلوم ہوا کہ بوقت تعجب ران پر ہاتھ مارا جا سکتا ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابي رزين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رايت يضرب جبهته بيده ويقول يا اهل العراق اتظنون اني اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايكون لكم المعان وعلي المعفو اشهد لسميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا انقطع شيس نار احدكم فلا يمشي في ناره اخرى حتى يصلحه. يا ابو رزين تابعين ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مار رہے ہیں بولتے ہوئے, تعجب کا اظہار کرتے ہوئے, اور کہہ رہے ہیں اے عراق والو کیا تم یہ سمجھتے ہو, گمان کرتے ہو کہ نعوذ باللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہوں؟ چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے احادیث بیان کرتے تھے تو بعض لوگ جو ہے ان کے اس کثرت سے حدیث بیان کرنے پر شک کا اظہار کرتے تھے. اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ باندھتا ہوں, اور اب میں اس طرح روایت بیان کروں گا, گویا میری یہ روایت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کسی ارشاد کو نقل کرنا یہ آپ کے گمان کے مطابق میرا جھوٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا ایکون لہم المعنو و علی المعصم, کہ میں تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتلا کر آپ کو نقل کر رہا ہوں، اور تم حضور کا ارشاد سمجھ نہیں کر اس پر کیا کرو گے، عمل کرو گے. اور جب کسی آدمی کو وہ یہ کہا جائے کہ حضور کا ارشاد ہے اور وہ یقین کرتے ہوئے حضور کا ارشاد اس پر عمل کرے گا تو لاما اعلیٰ اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. لیکن جس نے اس کو حضور کا ارشاد کہہ کر نقل کیا وہ واقعتاً حضور کا ارشاد نہیں ہے، جانتا ہے، تو اس کے اوپر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. تو حضرت مغرا کہتے ہیں تم میرے اوپر یہ جو بدگمانی کرتے ہو، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں جب روایتیں بیان کرتا ہوں تو لوگ تو میری روایتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنت پر عمل کریں گے اور ان کے لیے ثواب ہی ثواب رہے گا، اور نعوذ باللہ تمہارے گمان کے مطابق میری یہ روایتیں گھٹ چکی ہیں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. چاہیے اشہد میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں نہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا اذن قطع شش و نال احدکم فلا یمشی فی نالہ الاخرى حتى یصلحہ، کہ تم میں سے کسی کے چپل کی پٹی اگر ٹوٹ جائے تو دوسرا چپل اکیلا پہن کر نہ چلے یہاں تک کہ وہ پہلے چپل کو درست کرے، دونوں پہن کر چلے یا پھر دونوں پاؤں کھلے رکھ کر کے چلے، ایک پاؤں میں چپل اور ایک پاؤں خالی. یہ شکل جو ہے ویسے یہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ زینت کے بھی خلاف، وقار کے خلاف معلوم ہوتا ہے، اور دوسرا وقار کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اس میں آدمی کے گر جانے کا بے معنی اندیشہ ہے کہ ایک پاؤں میں جب چپل ہوگا تو وہ پاؤں ذرا دوسرے پاؤں کے مقابلے میں زمین کی سطح سے اونچا ہوگا اور دوسرا پاؤں زمین کے ساتھ لگا ہوا ہوگا، اس طرح چلنے میں کبھی آدمی جو ہے چوک جاتا ہے اور نیچے گر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پٹی ٹوٹ گئی ہے تو دیکھ ٹھیک کر کے دونوں پہن لو، یا اگر ابھی ٹھیک کرنے کا موقع نہیں ہے تو یہ تو پہنا ہے ہی نہیں، ٹوٹ گئی اس لیے نکل ہی گیا ہے، دوسرے کو بھی نکال بند کرنا. ماتھا مت تیل نہ کھولنا سنت نہیں ہو سنچا، وہ پہلے بہوؤں کے اوپر تیل لگایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں کن پٹیوں کے اوپر دائیں بائیں اور پھر دائیں طرف سے شروع کرے تیل لگانا. سلام کسی اور کو کس طرح کسی بھائی کے ساتھ بھیجا جائے، یوں میرا سلام کہیے فلاں ہے تو یوں کہا جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ صلاح السلام کا واقعہ ہے، وہ جو صلاح سن سے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہو، تو اسی یہاں بھی میرا سلام کہنا ہوں اور جواب دینے کے لیے تو یوں کہا جائے والے وعلیکم السلام، جو لانے والا ہے کہ وہ علیہ ہے جس نے سلام بھیجا اس پر بھی، اور تم لائے ہو تو تم پر بھی سلام ہو اللہ کی رحمت و رحمت اللہ و برکاتہ. جیٹھ کے چھوٹی بھابھی سے پردے کے بارے میں کچھ بتائیں. بھائی جیٹھ جو ہے وہ بھی اس کا نامحرم ہے، یعنی بھائی کی بیوی کا، اور جیٹھ ہو یا دیور ہو، یہ تو ہمارے یہاں گجراتی میں یا اردو کے اندر بڑے بھائی کو یعنی شوہر کے بڑے بھائی کو جیٹھ اور چھوٹے بھائی کو دیور کہا جاتا ہے، ورنہ عربی میں تو دونوں کے لیے لفظ ہم وہ استعمال ہوتا ہے. ہم شوہر کا بھائی، چاہے اس کا ترجمہ دیور کرو چاہے جیٹھ کرو، دونوں کی بڑے چھوٹے ہیں ہونے کی وجہ سے الگ الگ نہیں ہے نام. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تلجوا یا لا تدخلوا علی المغیبات، وہ عورتیں جن کے شوہر گھروں پر نہیں ہیں ان کے پاس مت جایا کرو. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ارائیت الہیم ہوا کہ یہ دیور یا جیٹھ کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الہیم والموت، وہ تو موت ہے، یعنی جس طرح موت سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرنا چاہیے. وجہ اس کی لکھی ہے جس کی شرح کرنے والے علماء نے کہ وہ تو گھر میں رہتا ہے اور بولتا ہے گھر کا بھیدی لنکن ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ آنکھ لڑ گئی تو پھر معاملہ باہر کے آدمی کو تو اندر آنے کے لیے پتا نہیں کیا کیا تدبیریں کرتی کرنی پڑتی ہے, تو گھر ہی کے اندر ہے, اس لیے اس سے تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہرحال یہ پردہ اس سے ضروری ہے. محمد الیاس الاوانی گم ہو گیا ہے, دعا کے ساتھ گزارش اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ گھر لے آوے. جمعہ کا دن کیسا گزارنا چاہیے؟ تو جمعہ کے دن کی جو سنتیں ہیں اور نماز کا اہتمام فجر کے اندر جو ہے, فجر کے بعد غسل کا, ویسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگلے زمانے میں تو لوگ فجر کے وقت سے ہی جمعہ کے لیے جانے کی تیاری کرتے تھے. فجر کے یعنی صبح شادی کے وقت راستوں میں لوگ کنڈیلے لیے ہوئے جامع مسجد کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے تھے, گویا جمعہ کی تیاری صبح سے ہی ہو رہی ہے. بہرحال جمعہ کی تیاری اپنی جگہ پر ہونی چاہیے, غسل وغیرہ کا اہتمام, وہ سنت ہے, کپڑے صاف شفاف دھلے ہوئے پہنے, خوشبو کا اہتمام کرے, مسواک لگائے, سرما لگائے, جمعہ مسجد جائے, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے, خطبہ جان سے سنے. جمعہ کی سنتوں میں سورہ کہف بھی ہے, سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام, غسل مسنون تو کرے گا ہی, تو یہ ساری چیزیں ہیں. مائیں دودھ بچہ نے دودھ کو پرانی مدت کے لیے وہ دو سال ہے, دو سال تک, دو سال کے بعد نہ پڑا ہے, اس کی اجازت نہیں. میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے, آپ میری والدہ کے لیے اللہ کی مغفرت کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو, مولوی ذاکر کی والدہ کو, تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے, ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, ان کو, ان کے دوسرے پسماندگان کو اللہ صبر دے, اجر دے. میرے بھائی کی نکاح میں کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں, دعا کریں اس کا نکاح جلدی سے عمل میں آوے اور آسانی اور خیر اللہ تعالیٰ عافیت سہولت کے ساتھ نکاح کا مرحلہ پار فرمائے اور اس میں خیر و برکت فرمائے. کوئی غیر مسلم سلام کرے تو وعلیکم, فقط وعلیکم کہنا چاہیے. آخری تکلیف مٹے, وظائف آپ کو مجھے پیچھے, تو دعا کرو. وظائف تو مجھے تو کوئی اس کا الگ سے وظیفہ معلوم نہیں ہے, آخری تکلیف کا دعا کرو, اللہ سے شفا کی دعا کر لیں. اللهم اشفني انت الشافي لا شفاء الا شفاءك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق, من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
سبحانك اللهم وبحمدك وسبحان اسمك ولا اله الا انت لا اله الا الله ولقد سمعت الذين لم يكن ولله العروق والعرق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى وتكرم وتحب وترضى ربنا ظلمنا وحسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تحمل قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكرر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اعرف 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 نبينا صلى الله عليه وسلم يقول سنة أبي النبي كان شاولي كان يبني على قناني إلا ما في التوفيق والسعادة والعلم كل ساعة يتريكم مؤبر أرغيره يتريكم مؤبر أما يقول كذا تعالي إلا ما في الدائم سنة أبو أعلى صلى الله عليه وسلم ما أصلي على الله يتريكم مؤبر ہمارے قلوب کو مرمت فرمائیں تیری آنکھ سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائیں دوا ہم اس کو دوا کے ساتھ کے ہمیں کو اللہ فرمائیں اللہ ہمارا آنکھ اخلاص اطلاع اور احسان کے جلد اللہ ہمیں ہمارے دوارا اور تمام طالبین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا کے بلائے لطف والا ہماری تمام ضروریات ہمیں اسی کا محتاج بنا ہماری مزدور برکت اور سب کا ہماری اولادوں کو پورے اخبار پورے ماحول کے اخبار اعلان اپنی شان ممبیت سے ہمارے دنوں کا سرور ہمارے